امام ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں جیتے رہے گے امام ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں جیتے رہے گے
اسماعیل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين شب تاسعاء عاشورہ کے برابر اہمیت کا حاصل ہے تاسوعا، یہ سیرت متدینین اور علماء کے حوالے سے تشبیہ کا مطلب برابری نہیں ہوتا ہے، یہ بات مد نظر رہے، جب کہا جاتا ہے کہ فلان چاند جیسا ہے یا اس کے سخاوت سمندر ہے، مطلب اس کی اہمیت کو بتانا مقصد ہوتا ہے، تو ایام محرم کے درمیان تاسوعا کے بارے میں کہا جاتا ہے عاشورا کی طرح ہے، یعنی بہت اہم دن ہے تاسوعا کے دن۔ شاید اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ بعض روایات کے مطابق، اگرچہ روایت نادر اور شاذ ہے، مولا ابو الفضل عباس تاسوعا کے دن شہید ہوئے ہیں، عرض کے روایت بہت شاذ روایت ہے معروف، اور اکثر مؤرخین نے جو نقل کیا ہے وہ یہی کہ عاشور کے دن، تو اسی ایک شاذ روایت کے بنا پر بھی مولا کے احترام میں تاسوعا نے ایک عظمت حاصل کی ہے، یا تاسوعا کے دن خیمگاہ حسینی کی طرف لشکر عمر سعد نے جو پوری لشکر نے حملہ کیا اور مولا حسین نے جناب ابو الفضل کو روانہ کیا لشکر کو روکنے کے لیے اور وجہ پوچھنے کے لیے اور پھر ایک شب مہلت مانگنے کے لیے، ان مختلف حوالوں سے تاسوعا کے دن کی کیا اہمیت ہے، خصوصاً وہ نسبت جو مولا ابو الفضل کے ساتھ اس دن کی ہے، تو ہم سب اپنی حاجات خدا کے درگاہ میں پیش کرتے ہیں شب تاسوعا کو وسیلہ قرار دے کر، مولا ابو الفضل کو باب الحوائج کو وسیلہ قرار دے کر خدا کے درگاہ میں اپنی حاجات پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ حاجتیں رد نہ ہو۔ نقل کیا جاتا ہے عرب کے کسی قبیلے کے سردار کا بیٹا بہت سخت بیمار ہوا اور زندگی سے مایوس، تو والدہ بھاگتی ہوئی حرم میں آئی، ایک بہت بڑے عالم دین کا نقل ہے کہ وہ ایران سے آیا تھا، اب وہ والدہ آئی حرم میں اجازت لے کر، سردار قبیلے کی زوجہ ہونے کی وجہ سے اس کو اجازت ملی، رات ابو الفضل کے حرم میں رہی۔ وہ عالم جو ابھی اس خاندان سے یا ان لوگوں سے آشنا نہیں تھا، اس کے باوجود عالم خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں کوئی پیغام لانے والا پیغام لاتا ہے کہ ابو الفضل عباس درخواست کرتے ہیں کہ آپ دعا کریں خدا کے درگاہ میں کہ فلان بیمار کو شفا عطا کرے۔ حضور نے فرمایا کہ اس بیمار کی عمر پوری ہو گئی ہے، اس کو اب زندگی کی اجازت نہیں ہے. دوبارہ یہی جواب ملا. تیسرے دفعہ کہتے کہ وہاں پر شور شرابہ ہوا، عالم خواب میں یہ عالم دیکھ رہا ہے. میں نے جب نگاہیں اٹھا کر دیکھ لیا تو دیکھا کہ ابو الفضل خود تشریف لائے ہیں. فرمایا، یا رسول اللہ، یا خدا کے درگاہ میں آپ درخواست کر کے اس بیمار کے لیے شفا حاصل کرے، یا مجھے باب الحوائج دوبارہ نہ کہے. خدا کے درگاہ میں حضور دعا کرتے ہیں، خدا کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ نہیں، عباس باب الحوائج ہے، ہم اس بیمار کو شفا دیتے. یہ عالم جب صبح کے سحر سے پہلے جاگ گیا اس خواب کی وجہ سے، پتہ کر کے جو عالم خواب میں معلومات ہوا تھا اس کے ذریعے لوگوں سے پوچھ کر ان کے گھر تک پہنچ گیا. دیکھا کہ رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیوں روتے ہو؟ کہا کہ ہمارا بچہ کی حالت بہت خراب ہے. کہا نہیں، اس کو تو خدا نے شفا دی ہے. جب کمرے میں گئے دیکھا کہ بیٹا، ان کا بیٹا کھڑا ہو کر، اس کا سر باندھا ہوا تھا، آنکھیں باندھی ہوئی تھی، کھول کر اچھی طریقے سے زندگی کر رہے ہیں. یہ ایک مثال ہے. بہرحال خدا کے پاس مقرب بندے دنیا میں بھی شفاعت کر سکتے، آخرت میں بھی خدا کے پاس شفاعت کر سکتے ہیں. شفاعت کے دروازہ ایک فلسفے کے تحت خدا نے کھولا ہے تاکہ بندوں کا رابطہ ہو اولیاء اللہ کے ساتھ. نا امید لوگ پر امید ہو جائے، مایوس لوگوں کی یاس اور نا امیدی ختم ہو جائے، پاکیزہ لوگوں کے ساتھ ان کا ارتباط برقرار ہو. شفاعت چی دنیا میں چی آخرت میں گناہ کی حوصلہ افزائی نہیں، پاکیزہ لوگوں سے ارتباط کا ایک ذریعہ ہے. انبیاء الہی، ائمہ اطہار، اولیاء خدا کے ساتھ ارتباط کا ایک ذریعہ ہے، محبت کا ایک ذریعہ ہے، ان کے کاروان میں شامل ہونے کا ایک ذریعہ ہے. پاک لوگوں کے ساتھ جب رابطہ ہوتا ہے، پاک لوگوں کے کاروان میں جب انسان شامل ہوتا ہے، چاہے اپنے گناہ کی وجہ سے کیوں نہ ہو، میں گناہگار ہوں، میری شفاعت کرنے والے ابو الفضل ہے، حسین ہے، تو حسین کے ساتھ جب رابطہ برقرار کرتا ہے، علمدار کے ساتھ رابطہ برقرار کرتا ہے، تو اس کاروان میں خود بخود شامل ہو جاتا ہے جو حسین کے علمدار کا عاشق ہے. تو حسین علمدار کے عاشق اگر کبھی غلطی بھی کرے تو ممکن نہیں ہے اپنے معشوق کی سیرت سے منحرف ہو. یہ کیسا عشق ہوگا کہ معشوق کا الگ کردار ہو، عاشق کا الگ کردار، معشوق کا الگ صفات ہو، عاشق کا الگ صفات، معشوق کے الگ جذبات ہو، عاشق کے الگ جذبات. حقیقی عشق کرے تو خود بخود حسینی بن جائیں گے، عباسی بن جائیں گے، علوی بن جائیں گے. خدایا، مولا ابو الفضل کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، ہمارے تمام بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما. خصوصاً ہمارے دوستوں میں سے ایک بیٹی حجاب فاطمہ، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، کمزوری جسمانی ہے. خدایا، بحق باب الحوائج علمدار، جس کی دنیا میں حاجت پوری نہیں ہوئی اور اسی وجہ سے باب الحوائج قرار پائے، خدایا اس سیدوں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما. خدایا، اسلام و مسلمین بالاخص آیان اہل بیت کو اپنے الہی اہداف میں کامیابی عطا فرما. مجاہدین اسلام کو دشمنان اسلام پر غلبہ عطا فرما. دشمنان اسلام، دشمنان مسلمین، دشمنان شیعیان اہل بیت اگر ہدایت کے لائق نہ ہو، انہیں نیست و نابود فرما. خدایا، ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما. شہداء کے وارثین کو صبر جمیل اور شہداء کربلا کے وارثین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. خدایا، ہمیں اپنے شہید اور اپنے اسرا جو زندانوں میں بند ہے، ان کے نسبت میں حق ادا کرنے کی، اپنی ذمہ داری پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا، معصومین انبیاء الہی ائمات ہر سب شہید ہو چکے ہیں سوائے امام زمانہ. خدایا ہم حاجب ہیں, مانے ہیں آپ کے ظہور کرانے. خدایا ہمیں توفیق عطا فرما کہ اپنے حد تک امام کے ظہور کے لیے اپنی ذمہ داری پر عمل کر کے امام کے ظہور کے دنوں کو قریب سے قریب تر کر سکے. تمام شہداء اسلام حاضرین کے مرحومین, ان مجالس کے منتظمین کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. ایک درود پڑھیے محمد علی. سنتہائے الہی کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی. کل مولا امیر المومنین کے ایک کلام, ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کی جس میں آپ نے ارشاد فرمایا, انما یستدل علی ادبار الدول باربع, نعمتوں کے زائل ہونے کے لیے, حکومتوں کے زائل ہونے کے لیے, ثقافتوں کے نابود ہونے کے لیے چار عوامل ہیں. تأخیر الافاضل, صاحبان فضیلت کو معاشرے میں پس پش ڈالنا, ان کے لیے کوئی مقام نہ ہونا, ان کے بات نہ سننا, ان کے اطاعت نہ ہونا, ان کے بات کی کوئی حیثیت نہ ہونا. وتقدیم الاراذل, رذل, رذل کا جمع اراذل ہے, پست لوگوں کو آگے کرنا. خود بخود افاضل جب مؤخر کر دیے جائیں گے فضیلتیں بھی مؤخر کر دی جاتی ہیں, اراذل جب مقدم کر دیے جاتے ہیں تو رذیلتیں معاشرے میں محترم ہوتی ہے. حضور نے پوچھا ایک دن ایسا آئے, حضور نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ امر معروف نہیں کریں گے, نہ ہی از منکر نہیں کریں گے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ فرمایا اس سے بدتر ہوگا, ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ نہ یا منکر کی جگہ پر معروف سے نہیں کریں گے, نیک کام سے روکیں گے اور برا کام کا حکم دیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں اس کی مثالیں ملتی ہے, برا کام کا حکم, اچھے کام سے منع. تعجب ہوا اصحاب کو, عرض کیا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا اس سے بدتر, بلکہ یہ لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ برا کو برا نہیں سمجھیں گے, برا کو اچھا سمجھیں گے, اچھے کو برا سمجھیں گے. ان کی فکر ہی بدل جاتی ہے, ان کی شناخت بدل جاتی ہے, ان کے علم بدل جاتا ہے, یعنی وہ مسخ ہو چکے ہوتے ہیں از نظر فکری اعتقادی لحاظ سے. برا کو استہ دل اچھے سمجھتے ہیں, اچھے کو استہ دل برا سمجھتے ہیں. یہ بھی کم و بیش ہمارے مسلمان معاشروں میں ہے. بے حجابی, بے پردگی کو اچھے سمجھتے کچھ لوگ, واقعی نہ اچھے سمجھتے ہیں. بعض اوقات شوہر بیوی کو حکم کرتا بے پردہ ہو جاؤ تاکہ انگریزوں سے پیچھے نہ رہے, یعنی اس مرحلے تک کچھ لوگ, کچھ بدقسمت لوگ پہنچ چکے ہیں. کچھ گناہگار لوگ اہل بیت کے نقش قدم پر, اہل بیت کے غم میں شریک ہونے کے بہانے سے اپنے سر کے اوپر سے پردہ اٹھا لیتے ہیں, یا کچھ لوگ مختلف بہانوں سے مسجد میں نہیں جاتے ہیں کہ علی کے مقتل ہے. اگرچہ ایسے سادہ لوگوں کو چلانے والے کچھ ذہین اور سمجھدار دشمن ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے محبت اور اندھی محبت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ہمارے احادیث فرماتی ہے کہ مؤمن بڑا ہوشیار ہوتا ہے, بڑا عاقل ہوتا ہے. اگر عاقل ہوشیار نہ ہو تو مؤمن نہیں ہے. دشمن ہمیں استعمال کرے اسلام کے برخلاف, ابھی کیا کر رہے ہیں, بڑے بڑے حکومتوں کو استعمال کر رہے ہیں اسلام کے خلاف. تقدیم الافاضل کی جگہ پر تاخیر الافاضل, افاضل کے لیے کوئی مقام نہ ہونا. اور جو دو علامت بیان کیا, ترك الاصول، تضيع الاصول، اصول کو ضائع کرنا. اصول بنیاد کو کہتا ہے، اصل بنیاد، اصول بنیادیں، بنیادی باتوں کو ضائع کرتے ہیں. دو قسم کے مسائل ہوتے ہیں، کچھ مسائل بنیادی ہوتی ہے. فرض کیجئے روٹی کھا، روٹی بنیادی ہے انسان کی زندگی کے لیے، پانی بنیادی ہے. اب شربت فرعی مسئلہ ہے، شربت نہ ملے تو پانی بھی نہیں پینا ہے. اگر روٹی کے ساتھ کباب نہ ملے روٹی بھی نہیں کھانی ہے. تو بنیادی چیزوں کو ضائع کرتے ہیں، تضیع الاصول والاخذ فی الفروع، فروع کو اخذ کرتے ہیں، فروع اخذ کرنے پر منع نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ فرعی مسائل کو اپنا کر سمجھتے ہیں کہ دین کا حق ادا کیا انہوں نے. یہ دینی مسائل میں بھی ہے، دنیوی مسائل میں بھی ہے، قومی مسائل میں بھی ہے. عراق اور ایران والوں میں میرا اپنا ایک تجزیہ یہی ہے، عراق والے نے سب سے زیادہ تاریخ میں قربانیاں دی ہے اہل بیت کے لیے، لیکن اس کے باوجود کبھی کامیاب نہیں ہوئے اپنے پروگرام میں. مولا امیر المومنین اور بعد میں امام حسن، بعد میں امام حسین، بعد میں حضرت مسلم امام حسین سے پہلے، اور پھر جناب زید، اور اس طرح سے ایک سلسلہ. کوفہ میں انقلاب آتا رہا، خون دیا لیکن کامیاب نہیں رہے. اس کا اہم وجہ یہ تھا، چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑ پڑتے تھے تو اصل مقصد سے رہ جاتے تھے، اصل مقصد ختم ہو جاتا تھا. آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہے، آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہے کس وجہ سے؟ جب چھوٹی باتوں کو اہمیت دیں گے اپنوں کے ساتھ جھگڑا ہو جائے گا، اگر بنیادی باتوں کو اہمیت دیں گے دشمنان حقیقی کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوگا. دشمنان حقیقی کے ساتھ ہماری لڑائی کس میں ہوتا ہے؟ بنیادی مسائل میں. وہ ہمارے بنیادوں کو نہیں مانتا ہے، لیکن فرعی مسائل میں ہو سکتا ہے ہم ایک دوسرے سے اختلاف کریں. فرعی مسائل کو اگر ہم اہمیت دے، اصلی مسائل کو نظر انداز کرے، تو اپنے درمیان جھگڑا، نزاع، بلکہ خانہ جنگی تک پیدا ہو جاتی ہے. اور آپ ہماری خوش قسمتی ہے، محبان اہل بیت کے دلوں میں بڑی محبت ہے، میں اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے درمیان اختلاف بھی ہو زیادہ آگے نہیں بڑھتا ہے، لیکن افغانستان میں جو جنگ ہوئی روس کے ساتھ، اس میں بتا رہے تھے دو گروہ شیعہ ایک دوسرے کی طرف توپ خانہ سے مختلف اسلحہ سے حملہ کرتے تھے، ایک یا حسین کہتا تھا، دوسرا یا زہرا. انسان اندھا ہو جاتا ہے جب غصہ آ جاتا ہے، معرفت نہ ہو. تو عرض یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں وہ قوم نابود ہو جاتی ہے جس جو بنیادوں کو نظر انداز کرتے ہیں. ابھی اس بلڈنگ کو دیکھیے، بنیادوں کو نہ بنائے، صرف نقش و نگار پر توجہ دے، ایک معمولی سے زلزلے کے وقت پوری بلڈنگ گر جائے گی. اسی طرح سے قومیں اپنی دینی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بنیادی مسائل کو اولیت دینا چاہیے، اس کے بعد فرعی مسائل پر توجہ دینا چاہیے. مولا فرماتے ہیں تضیع الاصول، اصول ضائع کرنے والے، والتمسک بالفروع، اور فروع کو اپنانے والے، والاخذ بالفروع، فروع پر عمل کرنے والے، یہ قوم نابود ہو جائے گی، یہ گروہ پستی کی طرف جائے گی، نعمت اس قوم سے چھن جائے گی، حکومت اس قوم کے پاس نہیں رہے گی. اور اس کے بعد مولا ایک کلام میں فرماتے ہیں لا یقیم هذا الامر الا من لا یضارع ولا يتبع المطامع. اس اسلامی حکومت کو نہیں بچا سکتا، اسلامی سقامت کو نہیں بچا سکتا، مگر وہ آدمی بچا سکتا ہے جو دشمن کے شبی ہونے کی کوشش نہ کرے. یہ بہت عجیب ہے. ابھی عالم اسلام کی مشکل کیا ہے؟ مغرب کے شبی ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے داد وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ لوگ دین کو نہیں بچا سکتے ہیں، اسلامی حکومت کو نہیں بچا سکتے ہیں. اگر آپ کی نگاہیں مغرب کی تائید پر ہو ولا يتبع المطامع، طمع کے پیچھے نہ جائے، طمع کے پیچھے جانے والے بھی امت کو نہیں بچا سکتے، حکومت اسلامی کو نہیں بچا سکتے. ابھی تمام اسلامی ممالک کے حکمران کیوں غلام ہے اغیار کے؟ طمع کی وجہ سے. اگر دنیا کے سپر طاقتوں کو ناراض کرے، ہو سکتا ہے میری حکومت خطرے میں پڑ جائے. اسی لالچ کی وجہ سے دین پر عمل نہیں کر سکتا ہے، خدا کی اطاعت نہیں کر سکتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرتا ہے. اور اسی طرح سے قوموں کی ایک نابودی کی ایک وجہ ظلم ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ہم نے امانت پیش کی، آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، سب نے قبول کرنے سے انکار کیا. وحملها الانسان، انسان نے قبول کیا، امانت کو اٹھایا، لیکن یہ بھی نااہل نکلا. انہ کان ظلوما جہولا، انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل نکلا. یہ جو خدا نے پیش کیا امانت، یہ تکوینی ہے، یعنی دین خدا. ہم نے اپنے دین، اپنی خلافت آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کی. انسان خلیفہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اگرچہ بالفعل انبیاء و اولیاء اس مقام پر پہنچے ہیں، لیکن صلاحیت سارے انسانوں کو دی ہے. لیکن انسان پستی میں حیوان سے بھی پستر ہو جاتا ہے، وہ الگ بات. ہم نے اپنی امانت، امانت سے مراد دین خدا، شریعت الہی، جو سب سے زیادہ معروف معنی مفسرین نے کیا ہے، ہم نے اپنے امانت پیش کی آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کی. پیش کرنے کا معنی یعنی تکوینی ہے، عرض کیا، عالم واقعی ہے، یعنی ان میں صلاحیت نہیں تھی، کیونکہ خدا کی طرف سے فیض عام ہے، فیض خدا کی طرف سے عام ہے، خدا کے ذات میں بخل نہیں ہے، کنجوسی نہیں ہے، فیض عام ہے. اگر لینے والے میں صلاحیت ہو تو لے گا. اس بارش کے مانند کے برستی ہے، اگر برتن کا ٹکن بند ہو تو ظاہر اندر ایک قطرے بھی پانی نہیں جائے گا. تو فیض عام ہے، ہم نے پیش کیا، لیکن ان میں صلاحیت نہیں تھی. پہاڑ، آسمان، زمین میں وہ صلاحیت نہیں تھی جو انسان کے پاس ہے. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، انکار کیا قبول کرنے سے، یعنی انکار سے مراد زبانی انکار نہیں ہے، ان کے وجود ہی اس قسم کے وجود ہے کہ اس میں صلاحیت نہیں اس پیغام کو لینے کی. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان میں یہ صلاحیت تھی، اسی لیے اس نے امانت کو اٹھایا، امانت کو قبول کیا لیکن خیانت کی. صلاحیت تھی، قبول کیا لیکن خیانت کی. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا، انسان بہت بڑا ظالم تھا. وہ جہولا، بہت بڑا جاہل. ظلوم ظالم کا صیغہ مبالغہ ہے، جہول جاہل کا صیغہ مبالغہ ہے، بہت بڑا ظالم، بہت بڑا جاہل. اس دو صفت نے انسان اہلیت رکھنے کے باوجود، شائستگی رکھنے کے باوجود امین نہ بن سکے امانت الہی کے حوالے سے. تاریخ بشریت کے تمام برائیاں، تمام مصائب کہ وجہ یا ظلم ہے یا جہالت ہے. اسی لیے مولانا بغیر فرماتے ہیں، جہالت موت ہے، فرد کی موت ہے، قوموں کی موت ہے جہالت. انسانوں والی زندگی جاہل نہیں کر سکتا، جاہل نہیں سمجھتا میں کس لیے خلق ہوا ہوں، میرے خلقت کا مقصد کیا ہے، مجھے کس طرح سے زندگی کرنا چاہیے، میرے انسانی کمالات کس طریقے سے زندگی کرنے سے پرش دو ترقی کریں گے، بلکہ انسانی کمالت کیا ہے وہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے. اسی لیے جہالت کی وجہ سے انسانیت مر جاتی ہے، انسانی معاشرہ جانوروں میں تبدیل ہوتا ہے. مقصد خلقہ، مقصد زندگی کھانا پینا، لذتیں لینا ہے. شہید مرتضی مطہری کے ایک پیارا جملہ ہے ان کی کتاب شہید میں، امام معصوم کے بارے میں، معصوم کے بارے میں بھی ہے اور شہید کے بارے میں، اس میں کہتے ہیں کہ ابھی یا غالباً اسی کتاب میں ہے، فرماتے ہیں کہ انسانی معاشرہ جو ہے ابھی لڑکپن کے دور سے گزرا ہے, جوانی کے دور سے گزر رہا ہے. جوانی کے دور کی خصوصیت کیا ہے؟ لذتیں لینا, غصہ آ جائے لڑائی کرنا, یہ جوانوں کی صفت ہے. اور یہی حیوان کی بھی صفت ہے. حیوان کی صفت بھی کیا؟ قوے شہویہ, قوے غضبیہ رکھتا ہے. اور جب یہ انسان بلوغ تک پہنچے گا, جب بوڑھا ہوگا, بوڑھا سے مراد عقل مند ہوگا, باشعور ہوگا, اس وقت امام آئیں گے. اب اس وقت ہمارے انسانی معاشرے کے لیے پورا ہدف, دنیا کے سب سے ترقی یافتہ قوموں کے حالات آپ دیکھیے, سب سے ترقی یافتہ قومیں یورپ, امریکہ, میں دنیاوی اصطلاح کے حوالے سے کہتا ہوں, دینی نقطۂ نگاہ سے نہیں کہتا ہوں, تو ان کی کیا حالت ہے؟ لذتیں لینا. دنیا میں جنگ و جدال کے باعث وہی ہے, دنیا میں نعمتیں چھیننے والے وہی ہے. تو ظلوما جہولا, ظلم انسان کے انسانیت سے خارج ہونا, انسان کے حیوان بننے کے سبب ہے. اسی طرح سے جہالت انسان کو انسانیت سے دور کرنے کے باعث ہے. تو اگر ہم انسان بننا چاہیں تو ظلم سے دور ہونا پڑے گا. ظلم کیا ہے؟ بے جا کام کرنا. عدالت یہ ہے کہ ہر شے کو اپنی مناسب جگہ پر رکھنا, بات ہو, فکر ہو, عمل ہو, مقام ہو, منصب ہو, ترجیحات ہو, غصے ہو, نفرت ہو, خوشی ہو, ہر شے, ہر عمل, ہر سوچ, جذبات, افکار, سب کو, ہر چیز کو اپنی جگہ پر قرار دینا عدالت. حقیقت یہ ہے عدالت ہمارے درمیان نہیں ہے. خود اسلام نے جس چیز کو 100 نمبر دیا ہے, ممکن ہمارے معاشرے میں اس کے لیے 1 نمبر بھی ہم اہمیت کے قائل نہ ہو. اسلام نے جس چیز کے لیے 100 نمبر اہمیت دینے کے کہا ہے, ہمارے معاشرے ممکن ہے 1 نمبر بھی مہم نہ ہو. ایک ایسی چیز جس کے لیے اسلام نے 5 نمبر دیا ہے اہمیت کے حوالے سے, ہمارے نگاہوں میں 100 نمبر اہمیت کا حامل ہے. تو یہ مشکلات ہے کہ علم ہمارے پاس نہیں ہے. اگر علم ہو تو دین پر عمل کر سکتے ہیں, انسان بن سکتے ہیں. تو امت مسلمہ اور خصوصاً جامعہ تشیع کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اس اپنے اصلاح, معاشرے کے اصلاح, پھر کل عالم کو تیار کرنا امام کے استقبال کے لیے. اس مقصد کے لیے یقیناً عالم ہونا پڑے گا, عالم ہونا پڑے گا. ہم خود شیعیان تشیع سے بہت ہی دور ہیں. ٹھیک ہے, امام اصول الدین کو لفظاً جانتے ہیں, ترجمہ بھی جانتے ہیں, اس سے زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے ہیں. فروع دین بھی رسوم کی شکل میں, روایات کی شکل میں انجام دیتے ہیں اور روح سے خالی ہے, واضح ہے, آپ خود جانتے ہیں. نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ لذکری, نماز میری یاد کا باعث بنتا ہے. اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جو یاد خدا میں ہوتا ہے اس کو سکون ہوتا ہے, اس کا اثر ہمارے اندر نہیں ہے. تنہا عن الفحشاء والمنکر, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, برائیوں سے روکنے والی نماز, لیکن ہماری نماز میں وہ اثر نہیں ہے. تو ہم روح سے خالی, جان سے خالی ڈھانچہ پر عمل کر رہے ہیں. تو قوموں کے زوال میں, افراد کے زوال میں ظلم, جہالت, بس جہالت کو علم میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور ظلم کو عدل میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اہل بیت اور ان کے مد مقابل والوں کے درمیان بنیادی فرق کیا تھا؟ اہل بیت معصوم اور عادل تھے, ان کے مد مقابل والے ظالم تھے. اہل بیت عالم تھے, مد مقابل والے جاہل تھے. اور بصیرت ہونے کی ضرورت, وہ قومیں جو صاحب بصیرت نہ ہو. یعنی بعض وقت انسان کے پاس علم ہے, سب سے بڑا سائنسدان ہے, سب سے بڑا مجتہد ہے, لیکن حالات کی نزاکت کو نہیں سمجھ سکتا, دشمن کے سازشوں کو نہیں سمجھ سکتا. اسی لیے ہو سکتا دشمن ہمیں استعمال کرے اپنے مقاصد کے لیے, ہمیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے. اس کی مثالیں آپ کے پاس ہے. میڈیا کیا کرتی ہے؟ بہترین آدمی کو بدترین آدمی میں, بہترین آدمی کو بہترین آدمی میں تبدیل کرتی ہے. صدام انسانیت کا لیے نمونہ یا عمل بن گیا تھا اپنے زمانے میں, اور امام خمینی خونخوار تھے. دیکھیے میڈیا نے کیا کس طرح سے تصویر پیش کی تھی. صاحبان بصیرت ہوتے ہیں جو ان پروپیگنڈے میں نہیں آتے, باقی لوگ میڈیا کے مطابق, ذرائع ابلاغ کے مطابق مسلسل بدل جاتے ہیں. تو صاحب بصیرت ہونے کی ذات آج علمدار عباس کی شب ہے. آپ کی صفت میں معصوم فرماتے ہیں کان عمی العباس فقیہاً, علمدار فقی تھے, دین کے معرفت رکھتے تھے, گہرائیوں کے ساتھ دین کو جانتے تھے. صلب الایمان, نہ صرف ایماندار تھے مضبوط ایمان کا حامل تھے. مضبوط ایمان یعنی کیا؟ تمام مصائب بھی آ جائے ایمان میں ذرہ برابر کمی نہ آ جائے. نافد البصیرہ, نہ صرف صاحب بصیرت تھے بلکہ ان کی بصیرت گہرائیوں تک نفوذ کرتی تھی, کبھی دشمن دھوکہ نہیں دے سکتے تھے. ایک موقع آیا تھا نا, 72 آدمی 30,000 کے مقابل میں ہیں, کل سب شہید ہو جائیں گے. علمدار کے لیے امن نامہ لایا ہے, وہ بھی لشکر یزید کی دوسری شخصیت نے. لیکن اگر حسین کو حکم نہ ہوتا تو علمدار جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. تو ان سنتہائے الہی کے خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں دنیاوی لحاظ سے بھی صاحب علم, اخروی لحاظ سے بھی, دینی لحاظ سے بھی صاحب علم ہونے کی ضرورت ہے. ایران دیکھیے, یہ ایٹمی مسئلہ, اس میں کیوں اتنی کوشش کر رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ 500 علمی شاخے ہیں کہ اس ایٹمی ٹیکنالوجی کے ذریعے اس تک پہنچ سکتے ہیں. میڈیکل کے حوالے سے, زراعت کے حوالے سے, لیکن دنیا برداشت نہیں کرتی ہے. دنیا خود سمجھتی ہے کہ یہ ایٹم بم بنانے والے نہیں ہیں, بلکہ اقوام متحدہ کے اس زیر نظر ہے. دنیا برداشت نہیں کرتی ہے مسلمان صاحب علم ہو, ٹیکنالوجی کا مالک بن جائے. مشکل یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت کے ذریعے ایک ملک اتنی ترقی کرے, اپنے سیاسی استقلال کو بھی محفوظ رکھے, سائنسی لحاظ سے عروج تک پہنچ جائے, تو خطر اس بات کی ہے کہ پورا عالم اسلام اسلام کی طرف واپس آئیں گے. اس لیے پوری دنیا متحد ہے اس اسلامی تجربہ کو ناکام کرنے کے لیے, سب متحد ہے. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دینی حکومت میں آپ کو سکون نہیں ملے گا. پہلے ہی دن کیا کیا؟ عراق کے ذریعے حملہ کیا تاکہ کہے کہ اسلامی حکومت اگر کسی ملک میں آ جائے وہ ملک ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا. مشرق میں بلوچوں کو ابارا, شمال میں ترکمن کو ابالا, اور عربوں کو ابارا, اور پھر ترکوں کو, سارے کو ابارا تاکہ کئی 5-6 ملک میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بدل جائے. اگر اس سازش میں کامیاب ہوتے تو کوئی ملک نہیں چاہتا کہ اسلامی حکومت بنائے. دیکھو آپ, سودان عرب ملک ہے, کسی حد تک اسلامی احکام وہاں پر نافذ ہے, اس کو دو ٹکڑوں میں تبدیل کیا, اور کتنی سختیوں کے ساتھ, مشکلات کے ساتھ دو چار ہے, اور بھی ٹکڑا بننے والا ہے. اور پھر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جاہلوں کے دین, جاہلوں کے دین ہے, دین کے ساتھ جاہل رہتے ہیں, عالم دین کے ساتھ نہیں رہتے ہیں. اب اگر ثابت ہو جائے کہ اسلامی حکومت کے دور میں یہ ملک پورا عالم اسلام کے درمیان سب سے ترقی کرنے والا ملک ہے, تو یقیناً ان کی یہ دوسری کوشش بھی ناکام ہو جائے گی. ہماری تو ذمہ داری ہے کہ عالم کو تیار کرے, ٹیکنالوجی لحاظ سے, ثقافتی لحاظ سے, عالم کو اسلامی ثقافت دینا ہوگا تاکہ امام کے منتظر بن جائے, امام کے عشق میں عالم انتظار کرے. اگر ہم اپنی ثقافت عالم کو نہ دے سکے, اور عالم کے سامنے اپنی ثقافت کی برتری ثابت نہ کر سکے, تو آدم عالم امام کے استقبال کے لیے تیار نہیں ہوگا. اب بدقسمتی یہ ہے کہ خود ہم پر مغرب کے ثقافت کی حکومت ہے. انگریز یہ پہنتے ہیں, انگریز یہ کہتے ہیں, انگریز اس طرح سے بات کرتے ہیں, بس اوقات اپنی زبان کو بھی توڑ موڑ کر انگریزی لہجہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں, اردو کو بھی انگریزی میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ قسم کے ثقافتی لحاظ کھوکھلا ہونے کی علامت ہے. تو عرض کیا کہ کم از کم ہم ابھی پاکستان میں جو ہم شیعہ ہے ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ دین سے بھی باخبر ہو جائے, حقیقی معنوں میں اپنے دین سے باخبر ہو, اور ساتھ دنیاوی لحاظ سے بھی بہترین بن جائے, دنیاوی علوم کے لحاظ سے بھی بہترین بن جائے. اور یہی پیغام ہے, علمدار کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں, آپ کے گریے سے علمدار خوش نہیں ہوتے, علمدار آپ کو رولانے کے دو شہید نہیں ہوئے, آپ کے رونے سے علمدار کو کیا ملے گا؟ یہ آپ کی انسانیت کی علامت ہے, آپ کے صاحب شرافت ہونے کی علامت ہے, آپ کے دیندار ہونے کی علامت ہے, آپ کے محب اہل بیت ہونے کی علامت ہے رونا. علمدار چاہتے ہیں کہ تم میرے نقش قدم پر چلو, دین شناس بن جاؤ, صاحب بصیرت بن جاؤ, اور مضبوط ایمان کے مالک بن جاؤ, مشکل پڑتے ہی دین خدا پیغمبر سب سے ناراض مت ہو جاؤ. علمدار عباس کربلا میں دوسری شخصیت ہے شہداء کے درمیان, عظیم مقام ہے آپ کا. مجھے نہ معلوم دشمن بھی شاید چاہتا تھا کہ علمدار کو حسین سے جدا کرے تاکہ لشکر حسین میں کمزوری ظاہر ہو جائے. روایت میں ہے کہ حسین جتنی مصائب حسین پر پڑتی تھی اتنا ہی حسین کے چہرے انور کے نور میں اضافہ ہوتا تھا. لیکن اس کے ساتھ اور ایک جملہ بھی ملتا ہے, وہ جملہ یہ ہے کہ جب علمدار شہید ہوئے بان الانکسار فی وجہ الحسین, حسین کے چہرے پر شکست کے آثار دکھائی دینے لگے. عظیم ہدف کے مالک حسین, شہید ہونے کے لیے آئے ہیں حسین, اسلام بچانے کے واحد راستہ یہی تھا, اس کے باوجود علمدار کی شہادت سے خود نے فرمایا الان انکسر ظہری, علمدار میرے کمر ٹوٹا, وانقطعت حیلتی, میرے چارہ جوئی کر تمام راستے بند ہو گئے, وشمت بی عدوی, میرے دشمن شماتت کرنے لگے, ملامت کرنے لگے کہ حسین بے کس ہو چکا ہے. روایت کے مطابق علمدار حسین کی خدمت میں آتے اس نے جہاد لینے کے لیے, تعلل فرماتے حسین, تعلل قابل فہم ہے, محبت بھی ہے, اور اتمام حجت کے لیے حسین مزید وقت لینا چاہتے ہیں تاکہ سعادت رکھنے والے حسین کے لشکر میں شامل ہو جائے, لیکن ابھی کوئی نہیں بچا ہے. روایت میں ہے کہ حسین نے فرمایا علمدار آپ جائیں گے, اگر آپ شہید ہو گئے تو میری لشکر میں پراکندگی ہوگی. علمدار فرماتا مولا کوئی بچا نہیں. حسین فرماتا علمدار اگر جانا ہے تو چھوٹوں کے لیے, بچوں کے لیے, اطفال کے لیے پانی لانا. علمدار مشکیزہ لے کر جانے سے پہلے سیدانیوں کی خدمت میں آئے, شہزادی زینب کی خدمت میں پہنچے. شہزادی زینب نے فرمایا بھائی علمدار آپ چلے جائیے, دین سے دفاع کرنا ہے, حسین پر جان فدا کرنی ہے, لیکن یاد رکھنا جب 21 رمضان کے سحر کے وقت بابا وصیتیں کرنے لگے, مجھے فرمایا بیٹی آپ اسیر ہو کر اسی شہر میں آنے والے. میں حیران ہو گئی تھی کہ ایسی بہن جس کے حسنین جیسے بھائی, محمد جیسے بھائی, علمدار جیسے بھائی ہے, وہ کیوں کر اسیر ہو کر کوفہ پہنچے گی؟ لیکن علمدار اب آپ آئے ہیں, مجھے یقین ہو گیا میرے اسیری کے دن نزدیک ہو چکا ہے. جب عالمدار کی گفتگو حسین کے اذن سے بلکہ حسین کے حکم سے شمر سے ہوئی، عالمدار اور شمر کے درمیان کیا گفتگو ہوئی کسی کو پتہ نہیں ہے. زہیر ابن قین آپ جانتے ہیں عثمانی العقیدہ تھا، عالمدار کی شاید صحیح معرفت نہیں تھی، موقع نہیں ملا تھا عالمدار سے زیادہ نزدیک ہونے کا. عالمدار کی خدمت میں آتا عرض کرتا، عالمدار آپ کو پتہ ہے آپ کے والد نے آپ کے والدہ کے ساتھ شادی کیوں کی تھی؟ فرمایا تم بتاؤ. شب عاشور ہے، عالمدار خیموں کے اطراف میں پہرے دے رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہے. فرمایا میں اتر نہیں سکتا ہوں. ایسے ہی بتاؤ، زہیر کہتا ہے کہ تاکہ آپ کے والد نے آپ کے چاچا سے کہا کہ ایک بہادر خاندان سے ایک خاتون میرے لیے تیار کرو تاکہ ایسی اولاد خدا مجھے عطا کرے کہ کربلا کے دن عاشور کے دن حسین کے لیے مددگار ثابت ہو. علمدار آپ کو آج کے لیے آپ کے والد نے تیار کیا ہے. جلال میں آ گئے، علمدار کی غیرت نے برداشت نہیں کی. روایت میں ہے کہ اس طرح سے جھٹکا دیا کہ رکاب کٹ کر زمین پر گرا، ایسا بہادر. فرمایا کل تم دیکھو گے کس طرح سے میں حسین سے اہل بیت سے دفاع کروں گا. علمدار چلے گئے، شرع فرات تک پہنچے. علمدار کی عظمت کو دیکھیں، روایت میں ہے کہ یا 4000 یا 10000 آدمی شرع فرات پر ہے راستوں کو روکنے کے لیے. پانی کے قطرہ آل حسین تک پہنچنے کی اجازت نہیں ہے، 7 محرم سے پانی بند کرنے کا حکم ملا ہے. لیکن 4000 پر یا 10000 پر حملہ کرتے ہو اور سب بھاگ جاتے ہیں، علمدار پانی تک پہنچ جاتے ہیں. پیاسے تھے، مجھے نہیں معلوم، شاید بے اختیار چلو بھر کر پانی اٹھایا. فوراً حسین کی پیاس یاد آ گئی، فذکر عطش حسین فرم الماء، پانی کو گرایا. اس کے بعد ایک شعر کہا، یا نفس من بعد الحسین ہونی وبعده لا كنت ان تكوني وتشربين بارد المعين هذا الحسین وارد المنون. علمدار تم پانی پیتے ہو، تم ٹھنڈا پانی پیتے ہو، حسین شہید ہو رہے ہیں، جام شہادت پی رہے ہیں، حسین کے بعد زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ذلت ہی ذلت ہے. پانی گرایا، گھوڑے سے کہا، بعض نقل کے مطابق گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا. مشکیزے بھرنے کے بعد واپس آتے ہیں، اشقیا ہزاروں کے تعداد میں ہونے کے باوجود علمدار کے ساتھ روبرو مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کرتے ہیں. کمینگاہ میں بیٹھ کر علمدار کے بازو قطع ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں واللہ ان قطعتم یمینی انی ابدا احامی عن دینی وعن امام صادق النبی یقینی نجل النبی المصطفی الامینی. تم نے میرے بازو قطع کیا تب بھی میں دین سے دفاع کرتا رہوں گا، فرزند پیغمبر سے دفاع کرتا رہوں گا، امام سے دفاع کرتا رہوں گا. دوسری طرف بھائی بازو بھی جب قطع ہوا، فرمایا خدایا ان ملائن نے میرے بائیں بازو قطع کیا، خدایا خدایا میں برداشت کرتا ہوں، مجھے حسین تک پہنچا. روایت میں ہے جب آپ کے دائیں بازو قطع ہوا، آپ نے مشکیزہ علم بائیں بازو میں لیا، جب بائیں بازو بھی قطع ہوا مشکیزہ کو دہان مبارک میں لیا، دانوں دانتوں کے ذریعے پکڑ کر علمدار خیمگاہ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. ایک ایسا موقع آتا ہے، ایک تیر آتی ہے مشکیزے پر، پانی گرا، پانی خیمگاہ تک نہ پہنچ سکا، علمدار بھی اب جانا نہیں چاہتے. روایت میں ہے حسین نے بارہا درخواست کی تھی، علمدار مجھے بھائی کہہ کر پکاریے، لیکن علمدار کا ادب یہ تھا کبھی حسین کو بھائی نہیں کہا، فرزند پیغمبر ہے. سیدی مولائے فرماتے تھے آج حسین کی تمنا کو پوری کرنا چاہتے ہیں. بعض نقل میں یہ ہے جب علمدار گر رہے تھے، جناب سیدے کی آواز سنی، میرے بیٹا میرے بیٹا. اس جملے نے علمدار کو جرأت دی، علمدار کو جرأت دی، حسین کو بھائی کہہ کر پکارا، اخی ادرک اخاک، بھائی اب اپنے بھائی کے سرانے آ جانا. حسین آ جاتے ہیں لیکن علمدار کی کیا حالت ہے؟ آپ نے سنا ہوگا ایک عالم دین نے عالم خواب میں دیکھا جناب سیدوں کو, سیدہ نے فرمایا تم میرے فرزند علمدار کے مصائب کیوں نہیں بیان کرتے؟ عرض کیا مولا میں بیان کرتا ہوں. فرمایا یہ بتاؤ, علمدار کے بازو کٹے ہوئے تھے, پورے جسم میں تیر پیوست تھی, ایسا مجاہد جب زمین پر آ رہا ہوتا کس طرح سے گھوڑے سے زمین پر آیا ہوگا. حسین پہنچے علمدار کی خدمت میں, علمدار کے سر ادھر کو اٹھایا اپنے زانوں پر رکھا. روایت میں ہے کہ علمدار نے سر کو دوبارہ زمین پر رکھا. حسین نے پوچھا بھائی علمدار کیا وجہ ہے؟ فرمایا بھیا میں دیکھ رہا ہوں چند لمحات کے بعد آپ کا سر ادھر اسی ریت پر ہوگا, کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. یہ باوفا بھائی کی حالت ہے. وصیت کہتے بھائی حسین مجھے خیمہ گاہ نہ لے جائے. آپ جانتے ہیں تمام شہدا کو خیمہ گاہ میں ایک خیمہ بنایا تھا, تمام شہدا کی لاشوں کو وہاں جمع کرتے تھے. فرمایا بھائی حسین مجھے خیمہ گاہ نہیں لے جانا, اس لیے کہ سکینے کے ساتھ شہزادیوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ پانی کا وعدہ کیا تھا, اب پانی جب نہیں پہنچ سکا مجھے شرم آتی ہے, مجھے یہی پر چھوڑ کے جائے. بعض روایتوں میں ہے اس حد تک علمدار کے جسم آدھار ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا کہ ممکن نہیں تھا علمدار کی لاش کو خیمہ گاہ تک لے جائے. شاید یہی وجہ ہے جب علامہ بحر العلوم کے دور میں علمدار کی لحد تک جب پہنچ گیا مزری بنانے کے لیے, وہ بننا جو کھوتے ہوئے وہاں تک پہنچا علامہ کی طرف دیکھتا ہے. آپ جانتے ہیں علامہ بحر العلوم ان علماء میں سے ہے جو کثرت کے ساتھ امام کے ساتھ ان کی ملاقات رہی ہے. علامہ کی طرف دیکھتے ہیں اور علمدار کے لحد کی طرف دیکھتے ہیں. علامہ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں نے روایت سنی تھی کہ علمدار بڑے تناور تھے, بڑے قد قامت کے مالک تھے, یہ قبر تو بہت چھوٹی ہے. علامہ اتنے روئے کہ غشی طاری ہو گئی, ہوش میں آئے, فرمایا تم سچ کہتے ہو, روایت بھی صحیح ہے لیکن علامہ کے جسم آدھار, علامہ نے فرمایا علمدار کے جسم آدھار اتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا, اب بڑی قبر کی ضرورت نہیں.